الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پچھلی مرتبہ گزشتہ ہفتے آیت تلاوت کی تھی لیکن اس کا ایک جز رہ گیا تھا اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اور تمہارے جو سینوں کے امراض ہیں چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو اس کی بھی وضاحت کر دی تھی. ان امراض کے لیے یہ قرآن کریم شفا ہے. وہ ہدوں و رحمت للمؤمنین اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بس اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر تم لوگ خوشیاں مناؤ. تم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. تم لوگوں کو خوش ہو جاؤ. یعنی قرآن کی نعمت پر خوشی منانی چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی. کیونکہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ عمل نہ ہو جائے. 8 سال میں سورہ بقرہ کو حفظ کیا اور ایک انتہائی قیمتی اونٹنی جس کی ان کو بہت بڑی قیمت مل رہی تھی اس کو بیچا نہیں بلکہ اس کو نہر کر کے اور اس کی دعوت کی سورہ بقرہ کے حفظ کرنے کی خوشی میں. تو معلوم ہوا یہ قرآن کریم پر خوشی منانی چاہیے. اور اس آیت میں یہی حکم دیا گیا کہ قرآن کریم پر خوش ہو جاؤ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنا فضل, اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رحمت ہے, اس پہ تم خوش ہو جاؤ. ہوا خیر مما یجمعون. یہ آگے جو الفاظ ہیں یہ بڑے سبق آموز الفاظ ہیں. فرمایا یہ قرآن کریم ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم لوگ جمع کرتے ہو, جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. مال ہے, دولت ہے, جائیداد ہے, دنیا کی چیزیں ہیں, ان کو یہ جمع کرتے ہیں. ان تمام چیزوں سے قرآن کریم بہتر ہے. اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ روایت امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اس کا ایک طریق یوں ہے, ایک طریق تو یہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک طریق میں الفاظ آئے ہیں خیرکم من تعلم القرآن او علمہ, یعنی تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور دوسری روایت میں یوں ہے تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے, قرآن کو سیکھے یا سکھائے وہ بہترین آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بہترین کلام, اس کا کوئی بدل نہیں. تمام دنیا کی چیزیں جن کو لوگ جمع کرتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں آ جائیں تو بڑی خوشیاں مناتے ہیں, فرمایا ان تمام چیزوں سے یہ قرآن بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں. ہوا خیر مما یجمعون. ڈگریاں ایک طرف رہ گئیں, ان الفاظ سے تمام ڈگریاں ایک طرف رہ گئیں, تمام جائیدادیں ایک طرف ہو گئیں, بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہونے لگے, جائیدادیں اور نوٹوں کی گڈیوں کی بے وقتی ان الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے. ہوا خیر مما یجمعون. میں نے عرض کیا نا پہلے, پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس نے دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ خواہشی اور حافظ ہے, قرآن اللہ نے اس کو دیا ہے, پھر وہ یہ نعمتیں دیکھ کر کہتا ہے کاش یہ میرے پاس ہوتے, میرے ماں باپ نے پتہ نہیں مجھے کہاں بھیج دیا, یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی میرے پاس. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقد صغر عظیما وعظم صغیرا, اس نے بڑی چیز کو چھوٹا کر دیا اور چھوٹی چیز کو بڑا کر دیا, اتنی بڑی غلطی کی. ارے بھائی سوچے تو صحیح, تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا, وہ بہت گناہگار آدمی تھا, اس کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا, اس نے وصیت کی کہ اس کو کلام الہی پڑھنے کے لیے بھیج دینا جب یہ بڑا ہو جائے. اس کا انتقال ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, اس کو جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اس کی ماں نے اپنے شوہر کی وصیت کے مطابق اس کو بھیج دیا. استاد نے پڑھایا, پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس بچے نے بمشکل توتلی زبان سے بمشکل بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نہ کسی طرح پڑھ لیا. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہو رہا تھا, تو وہ معذب تھی یعنی اس کو عذاب ہو رہا تھا, اور جب سفر پر جا رہے تھے جب واپس آئے تو پھر اس قبر کے پاس سے گزر ہوا, تو اب دیکھا کہ رحمتیں برس رہی ہیں, جنت کے مزے لوٹ رہا ہے. تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت تو اس کو عذاب ہو رہا تھا, اب کیا عمل اس کا ایسا ہوا, کیا سبب ہوا کہ اب اس پر رحمتیں برس رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ واقعہ سنایا کہ اس کا یہ گناہگار تھا, بچے کو اس نے کلام الہی پڑھانے کی وصیت کی, بچہ بڑا ہوا اس کو بھیجا گیا, استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی اور بچے نے توتلی زبان سے اور گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح افتاؤں خیزاں کسی طرح بسم اللہ پڑھ لی اس نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ مجھے شرم آئی کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں. جس کلام کے صرف بسم اللہ میں یہ برکت ہے, اور یہ بسم اللہ ہے نا یہ قرآن کریم کا جز ہے, اور پچھلی امتوں کو بھی یہ نعمت ملی تھی, اسی لیے یہ واقعہ قرآن سے پہلے کا ہے. لیکن پچھلی امتوں کو بھی قرآن قرآن کا تو ہمیں نعمت ملی ہے, قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نعمت پچھلی امتوں کو بھی ملی تھی. اسی لیے بلقیس کو جب خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اس میں یہی تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بسم اللہ بھی کلام الہی کا جز ہے, جس کے ایک جز سے یہ ہوتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے باپ کی گناہگار باپ کی مغفرت فرما دیں اور اس کے اوپر سے جہنم کا عذاب ہٹا دیں, قبر کا عذاب ہٹا دیں, تو پورا قرآن جو پڑھتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کیا کچھ اس کو ملے گا. اور جو قرآن پر عمل کرے اس کو کیا کچھ نہ ملے گا. تو فرمایا ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. ماں جو ہے نا, ماں کے عموم میں وہ تمام چیزیں داخل ہو گئیں, دنیاوی چیزیں سب کے سب چیزیں اس میں داخل ہو گئیں. جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں اور جس کی طرف وہ رغبت رکھتے ہیں, جو چیزیں انہیں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ چیز ہمارے پاس ہوتی, ان تمام چیزوں سے قرآن بہتر ہے. تو ایک ایک جز کے اندر قرآن کے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اس کی قدردانی کر لیں گے اللہ ان کو بڑھائیں گے, اور جو جن لوگوں نے جو قدردانی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. اللہ سبحانہ و تعالی اس کتاب یعنی قرآن کریم کے برکت سے, اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے مرتبوں کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. قدردانی, ہمارے استاد نے ہمیں واقعہ سنایا تھا کہ دو حافظ تھے اور انہوں نے قرآن کے ذریعے دنیا کمائی, لوگوں سے پیسے وغیرہ لینا, دستے سوال آگے بڑھانا, یہ بس کام تھا ان کا, لوگوں سے پیسے کمانا. بالآخر جب آخری وقت آیا تو انہوں نے قرآن منگوایا, دونوں کا یہی معاملہ ہوا, قرآن منگوایا. لوگوں نے کہا پتہ نہیں قرآن منگوا رہے ہیں, شاید چومیں گے اس کو. منگوا کے اور یہ کہا جب لایا گیا کہ تم لوگ گواہ رہو میرا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں, دونوں نے یہی کہا تم لوگ گواہ رہو میرا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو موت کے وقت تو عمل کی زبان بولتی ہے, یہ جو ہے نا یہ منہ کی زبان نہیں بولتی, موت کے وقت عمل کی زبان بولتی ہے. وہ عمل اس کا سارا زندگی, ایک کنڈکٹر سے کہا گیا کہ تم وہ جو نماز روزہ کچھ پرواہ نہیں ہوتی تھی اس کو, آخری وقت میں اور ساری باتیں کر رہا ہے, اس سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے, ٹاور 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 نکل رہا ہے, لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہا. یہ عمل کی زبان بولتی ہے اس وقت, زبان تو ہل رہی ہے الفاظ بھی نکل رہے ہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا نازم آباد میں, فرمایا نازم آباد میں ایک شخص رہا کرتا تھا اور وہ گناہگار تھا, وہ آخری وقت جب آیا اور ساری باتیں وہ کر رہا ہے فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں, یہ فائل فلاں کی ہے, یہ چیز فلاں کی, اس سے کہا گیا بھائی کلمہ تو پڑھ لے تو اس نے, اور توبہ کر لے, توبہ اس سے کہا گیا توبہ تو کر لے, تو اس نے کہا اور جو الفاظ ہیں وہ تو میری زبان سے نکل رہے ہیں لیکن یہ لفظ جو تم کہہ رہا ہو یہ نہیں نکل رہا. توبہ تو دور کی بات, توبہ کا لفظ اس کو کہہ رہے ہیں, یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو نا, یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا. یعنی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ توبہ کا لفظ میری زبان سے نہیں نکل رہا, یہ بھی نہیں کہہ سکا ہو. وہ کہہ رہا ہے یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں نکل رہا میری زبان سے. باب التوبہ مفتوح ما لم یغرر, توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک موت کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے, جب سکرات اور موت کا عالم طاری ہو جائے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. وقت تو ابھی ہے کہ ہم توبہ کریں, قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے اندر 30 آیات کی ایک سورت ایسی ہے جو جس کو پڑھتا رہے, جو اس کو پڑھتا رہے یہ اس کو جنت میں داخل کرا کے رہے گی, اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا کر رہے گی. اور وہ سورت ہے تبارک الذی, جس کو ہم سورہ ملک بھی کہتے ہیں, تبارک الذی بیدہ الملک وهو على کل شیء قدیر. اور ایک روایت میں فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری یہ آرزو ہے کہ یہ سورت یعنی سورہ تبارک الذی میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو جائے. سورہ تبارک الذی اور سورہ یاسین دو سورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور کا یہ فرمان ملتا ہے احادیث, کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ دو سورتیں میرے ایک ایک امتی کے سینے میں محفوظ ہو جائیں. کوئی تو بات تھی, یہ دو سورتیں ایسی ہیں جس کے سینے میں یہ محفوظ ہوں انشاءاللہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. سورہ تبارک الذی کے بارے میں تو صراحتن فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی رہتی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دے. اور یہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ روزانہ ان سورتوں کو پڑھ لیجئے, روزانہ پڑھیے, دو ڈھائی مہینے تک بھی اگر آپ روز پڑھیں گے پھر آپ یاد کریں گے, 5-6 آیتیں کر کے یاد کر لیجئے, آپ کو آرام سے یاد ہو جائیں گے کیونکہ آپ 2.5-3 مہینے تک پڑھتے رہے یہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں گے. پھر آپ 2.5-3 مہینے, 5 مہینے, 6 مہینے آپ جب یاد کرنے بیٹھیں گے بہت جلد یاد ہو جائیں گے, کوئی مشکل نہیں. قرآن سے اپنا تعلق تو جوڑیں. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اناج کی تقسیم, اناج کے ڈھیر پر نگران مقرر فرمایا. انہوں نے دیکھا کہ یہ اناج کم ہوتا جا رہا ہے, پتہ نہیں کون ہے چوری کر رہا ہے. ایک رات کو بڑے ہوشیاری کے ساتھ بیٹھے تو دیکھا کہ ایک کتے کی شکل کا نوجوان ہے وہ آتا ہے اور وہ مال وہ اناج لے کے اور جانے کی کوشش میں تھا, اس کو پکڑا حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ اور اس سے پوچھا تم کون ہو, انسان ہو یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں. فرمایا اپنے ہاتھ دکھاؤ. اس نے ہاتھ دکھائے تو اس کے جو ہاتھ تھے وہ کتے کے جیسے تھے, جیسے کتے کے پنجے ہوتے ہیں ایسے اس کے ہاتھ تھے, بال بھی اس کے کتے کے جیسے تھے. فرمایا تم لے کر جاتے ہو ہمارا اناج, یہ جو کم ہو رہا تھا تم نے کمی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں لے کے جاتا ہوں. فرمایا کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہا تو آپ لوگ صدقے اور خیرات کو پسند کرتے ہیں اس لیے میں لے کے جاتا ہوں. میں نے کہا آپ کے مال میں سے لے کے جاؤں؟ آپ تو صدقہ اور خیرات کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال پوچھا بڑی ذہانت کا کہ تم لوگوں سے حفاظت کس طرح ممکن ہے, کیا چیز ہو کہ جس تم سے حفاظت ہو جائے؟ اس نے کہا آیت الکرسی. اس نے کہا آیت الکرسی, بس اس کو لازم پکڑو تم جنات سے شیاطین سے محفوظ رہو گے. یہ کہا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا وہ چلا گیا. اور اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا, ایک آیت ہے آیت الکرسی اور وہ خود کہہ رہا ہے دیکھو ہم تم بچ نہیں سکتے ہم سے, بس یہ ایک آیت ہے اس کو پکڑ لو, اس کو لازم پکڑ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے, ان کو بھی اسی طرح اناج پر نگران مقرر فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. پہلی رات کو انہوں نے محسوس کیا کہ کہیں سے آواز آ رہی ہے, وہاں پہنچے تو ایک آدمی اناج نکال رہا تھا, چوری کر رہا تھا, پکڑ لیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, چوری کرتا ہے میں تجھ کو حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا بھائی میں بہت کثیر العیال ہوں, غریب بھی ہوں, بچے بہت ہیں میرے, گھرانہ میرا بڑا ہے, مجھے چھوڑ دیجئے, مجبور آدمی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, رات کو کیا واقعہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا, فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں وہ یہ کہہ کر بھی گیا تھا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا, آج مجھے چھوڑ دے. فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے, وہ پھر آئے گا. رات کو پھر آیا, پھر اسی طرح سامان اناج لے جانے لگا, پھر پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس نے یہی بہانہ کیا کہ نہیں میں بہت غریب آدمی ہوں, بچے بہت ہیں میرے, مجھے چھوڑ دیجیے. ان کو پھر رحم آ گیا اور انہیں چھوڑ دیا. اور اگلی دفعہ نہ آنے کا وعدہ کیا اس نے کہ نہیں آئندہ نہیں آؤں گا, اب نہیں آؤں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر پوچھا صبح کو, اور حضرت ابو ہریرہ نے احوال بیان فرما دیے. آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا, جھوٹ بولتا ہے وہ پھر آیا اور فرمایا اس رات کو تو تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں, اب نہیں چھوڑوں گا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. اس نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں, میں آپ کو ایک انعام دوں گا, ایک چیز ایسی دوں گا جس کو جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے, بس آپ مجھے چھوڑ دیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چیز ہے وہ؟ کہا آیت الکرسی. آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, ہر چیز سے حفاظت رہے گی, ہر تمام چیزیں محفوظ رہیں گی. اگلی صبح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حالات بتائے. حضور نے فرمایا تھا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ کر گیا ہے, تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کہی. آیت الکرسی ایسی, ہم لوگ جب بچپن میں اسکول میں پڑھتے تھے, ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا, اس کے خاندانی تعلق اس کا چنیوٹ سے تھا. تو چھٹیاں گزار کے, وہ دو مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں ہماری, دو بہت انتظار رہتا تھا ہمیں, گرمی کی چھٹیاں ہوتی تھیں دو مہینے. ایک دفعہ ہم چھٹیاں گزار کے جب اسکول پہنچے, میں سمجھتا ہوں چوتھی یا پانچویں کلاس میں ہم پڑھتے تھے, تو ہمارے ساتھ وہ لڑکا تھا محمد علی اس کا نام تھا, اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ساتھ ان چھٹیوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. میں نے کہا بھائی کیا؟ خود اس نے مجھے سنایا. میں نے کہا بھائی کیا واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگا وہ ہم چنیوٹ میں ہم گئے, اور پھر ہم گاؤں میں اپنے حویلی میں چلے گئے, ہماری بہت بڑی حویلی ہے وہاں گزارنے کی, چھٹیاں گزارنے کے لیے, کچھ دن گزارنے کے لیے ہم وہاں پہنچ گئے. حویلی میں پہلی ہماری رات تھی, ہم لوگ ایک کمرے میں بہت ہنسی خوشی کھانا وانا کھا رہے تھے اور خوب باتیں واتیں ہو رہی تھیں, اچانک حویلی میں ڈاکو آ گئے اور وہ زور زور سے آواز لگانے لگے, جو کوئی باہر آ جائے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے کسی کو. تو ہم نے تو بس یہی کر سکتے تھے کہ دروازہ بند کر سکتے تھے, دروازہ بند کر لیا. اور یہ وہ وقت تھا کہ کچھ بھی ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں تھا. ہماری یہ خالہ کہتی تھی وہ کرسی کرسی کر کے کوئی آیت ہے, وہ آیت بھی پوری نہیں آتی تھی, مراد آیت الکرسی تھی, وہ بھی نہیں آتی تھی. تو مدرسے کبھی گئے نہیں تھے, دنیا والے لوگ تھے, دنیا دار لوگ تھے, مالدار لوگ تھے, انہوں نے کہا مدرسے وغیرہ یہ عام طور سے بھیجتے بھی نہیں اپنے بچوں کو. اب تو کچھ رجحان ہو گیا, اس وقت تو کوئی رجحان بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا ہماری خالہ بس کرسی کرسی پڑھنے لگی, کرسی کرسی کرسی, یہاں تک کہ وہ ڈاکو ان کے کمرے اس کمرے تک بھی پہنچ گئے جہاں وہ خود موجود تھے, اور انہوں نے ایک ڈاک مار کے دروازہ توڑا اور سامنے ڈاکو موجود ہے, ادھر ہم بیٹھے ہیں, وہ سامنے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں. تو ایک ڈاکو کہنے لگا یار اس پوری حویلی میں تو کرسیاں ہی کرسیاں بھری ہیں, چلو یہاں سے واپس چلو. تو محمد علی نے بتایا خدا کی قسم کرسیاں ورسیاں نہیں, ایک دو کرسیوں کے علاوہ کوئی کرسیاں نہیں تھیں, ایک یا دو کرسیاں تھیں اس کے علاوہ کوئی کرسی نہیں تھی. وہ ڈاکو کہنے لگا یار اس تو پوری حویلی کے اندر کرسیاں ہی کرسیاں بھری ہیں, چلو یہاں سے چلو. وہ کہہ رہا ہم سامنے بیٹھے ہوئے کوئی فاصلہ نہیں, वो हमें देख रहे हैं गोया हम उनको देख रहे हैं, फिर भी वो ये कह रहा है यहाँ तो कुर्सियां कुर्सियां भरी नहीं है, कुछ है ही नहीं इस हवेली में, तो चलो वापस चलो। और वापस चले गए। ये एक आयत का एक जुज है कुर्सी, वसीआ कुर्सी यो समावादी वाला, उसकी ये करामत बता रहा हूं। अल्लाह का कलाम अगर कोई सीख कर पढ़े, उसकी तिलावत करे, उसको याद करे, चलते फिरते उसको पढ़ता रहे, क्या कुछ अल्लाह उसको ना देंगे। मगर अफसोस हमने तो हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, अल्लाह यही तो फरमा रहे हैं अरे ये उन तमाम चीजों से बेहतर है जिसको तुम जमा करते हो, जिनको तुम कदर की निगाह से देखते हो, जिन चीजों को तुम इज्जत की निगाहों से देखते हो, उन तमाम चीजों से यह कुरान बेहतर है। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो कुरान करीम की आयत है, औलत इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफसदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला वकज़ालिक यफ़अलून, इस आयत से बड़ा अजीब इस्तिंबात फरमाया। ये जो अल्फाज हैं ये बिल्कीस के हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में उसने मशवरा किया अपने वज़रा से, तो उन्होंने कहा कि हम भी अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ताकतवर हैं तो हम भी ताकतवर हैं। قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ, हम भी ताकतवर हैं, हम भी कम नहीं हैं, हां मामला आपके हाथ में है, जैसे आप हुक्म देंगे हम वैसे ही करेंगे। तो उसने फिर ये अल्फाज कहे कि जब बादशाह किसी बस्ती में फातिहाना दाखिल होते हैं तो उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर देते हैं, वह जालू अइज्जत अहलिहा अज़िल्ला, और उस बस्ती के इज्जत वालों को जलील करके रखते थे, वह कज़ालिक यफ़अलून, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही करेंगे। ये उसके अल्फाज थे। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं ये जो बिलकीस ने ये अल्फाज कहे कि बादशाह जब किसी बस्ती में फातिहाना दाखिल होते हैं उस बस्ती को उजाड़, ताकि हमारा सिक्का बैठ जाए, रोक बैठ जाए, तो उस बस्ती को उजाड़ देते हैं, फसलें उजाड़ते हैं, मकानात को आग लगा देते हैं, और नौजवानों को कत्ल कर देते हैं, बूढ़ों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और ये इस तरह की अपने रोक बिठाने के लिए ऐसा करते हैं। तो हजरत फरमाते हैं कि दुनिया के बादशाहों का ये हाल है, अल्लाह सुभानहू व तआला, और आगे जो अल्फाज हैं वजअलू अइज्जत अहलिहा अज़िल्ला, उस बस्ती के जो इज्जतदार लोग होते हैं उनको वो जलील करके रखते थे। तो हजरत फरमाते हैं हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया के बादशाहों का ये हाल है, अल्लाह भी तो बादशाहों के बादशाह हैं, अलैहिस्सलाम भी अहकमिल हाकिमी, क्या अल्लाह बादशाहों के बादशाह नहीं, हाकिमों के हाकिम नहीं? तो अल्लाह जिस दिल में आते हैं उस दिल में अल्लाह के आने से पहले जो चीजें जलील होती हैं वो इज्जतदार हो जाती हैं, जो इज्जतदार होती हैं वो जलील हो जाती हैं। वह जालू अज्जत अल्लाह, वहां अल्फाज हैं, पहले कुरान को कोई इज्जत नहीं थी, अब इज्जत हासिल है जब अल्लाह ताला अल्लाह ने अपनी निस्बत अपना ताल्लुक पता फरमा दिया। पहले अल्लाह ताला के रास्ते में पैसे खर्च करना फजूल खर्चियां होती थी, अब अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करें, अब वो फजूल खर्ची की कोई हैसियत नहीं, उससे तौबा कर ली। पहले गाने सुनते थे, अब कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत के अशआर सुन रहे हैं, ये फर्क हो जाता है। पहले उन गानों को इज्जत हासिल थी, तिलावत जलील थी, अब तिलावत को इज्जत हासिल है, गाने जलील हो गए। पहले नमाज जलील थी, कारोबार अजीज था, अब कारोबार दो नंबर पे चला गया, अब नमाज एक नंबर पे आ गई, ये चीज पैदा हो जाती है। तो दरअसल ये सारा मामला ताल्लुक माल्लाह की कमी है, ताल्लुक माल्लाह की कमी है, वरना ताल्लुक वालों ने तो इस कुरान के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने پیغام بھیجا حضرت امام احمد ابن حنبل کو اپنے شاگرد کو، خط بھیجا تھا، وہ پڑھ کر امام احمد ابن حنبل کے آنسو بہنے لگے، پوچھا کیا ہے اس میں، کیا لکھا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بتایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد ابن حنبل کو آپ میرا سلام کہیں اور ان سے کہیں کہ ان پر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے قرآن کے سلسلے میں، عقیدہ خلق قرآن جو ہوا تھا اس وقت، اس کے سلسلے میں ان پر ایک آزمائش آنے والی ہے، کسی چیز کو پر کان نہ دھریں اور لگے رہیں، استقامت سے رہیں، اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو بڑی کامیابیاں، آخرت میں بڑی کامیابی عطا فرمائیں، بڑے درجات عطا فرمائیں۔ پر یہ خط پڑھ کے رونے لگے امام احمد ابن حنبل، اور واقعی پھر آزمائش آئی۔ معتزلہ جو ایک گمراہ فرقہ تھا، پہلے مامون کو انہوں نے گمراہ کیا، اور مامون قرائن یہی ہے کہ وہ آخری وقت تک اپنے عقائد سے توبہ نہیں کی، اس نے بھی یہ عقیدہ اختیار کر لیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، بس یہ عقیدہ تھا۔ تو وہ بھی اسی پر اس کی موت آئی۔ پھر اس کے بعد معتصم باللہ بادشاہ بنا، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا، اس کے ارد گرد بھی یہی معتزلی لوگ رہتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کروایا گیا اور ان کو کوڑے لگوائے گئے، جب وہ مانے نہیں کوڑے لگوائے گئے۔ کوڑے لگانے کے دوران ایک وقت ایسا آیا، اتنے شدید کوڑے لگائے گئے تھے کہ ان کا گوشت نکل کر باہر آ گیا، کئی جگہوں سے ان کا گوشت نکل گیا جسم سے، اور کمزور آدمی تھے، عام طور پہ جو علمی کام کرتے ہیں وہ کمزور ہی ہوتے ہیں، ان کو اپنی صحت بنانے کا موقع کہاں ملتا ہے، تو وہ کمزور آدمی تھے، کئی جگہوں سے ان کا گوشت جسم سے لٹکنے لگا، گر نکل کر ایسے کوڑے ان کو مارے گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک کوڑا ایسا لگا کہ ان کا جو پاجامے کا جو اظہار بند تھا وہ ٹوٹ گیا، اور کوڑے چونکہ مسلسل لگ رہے تھے تو وہ پاجامہ نیچے جانے لگا، بدن پر اور کچھ بھی نہیں تھا تاکہ کوڑے اچھی طرح لگے، انہوں نے سب کچھ اتار دیا تھا، ایک پاجامہ تھا اس کا بھی اظہار بند ٹوٹ گیا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کچھ ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے، ہونٹ ہلائے انہوں نے، کچھ اللہ سے دعا کی، وہ پاجامہ خود بخود اوپر ہو گیا، اللہ نے ان کی سن لی۔ اللہ، کسی نے پوچھا بعد میں آپ نے کیا دعا مانگی تھی کہ آپ کا پاجامہ جو جس کا اظہار بند ٹوٹ گیا وہ اظہار بند سب وہ پاجامہ خود بخود اوپر ہو گیا؟ فرمایا میں نے یہ دعا مانگی تھی، یا غیاث المستغیثین یا الہ العالمین ان کنت تعلم انی علی حق فلا تحرک ستری، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، اور اے تمام، اے الہ العالمین تمام عالموں کے معبود، اگر تو جانتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو اللہ یہ میرے جسم کے وہ اعضا جن کو چھپانا ضروری ہے اس کو ظاہر نہ کروائیے، اس کو ظاہر نہ کیجیے، اس کی ان کو چھپا لیجیے۔ تو وہ پاجامہ اوپر ہو گیا۔ اس قدر سخت مصیبت ان پر آئی ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ قائم رہے، اور جب یہ پیغام لینے والے کو انہوں نے بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ پیغام بھجوایا ہے، تو پیغام لانے والے نے کہا حضرت یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو خوشخبری ہے، لائیے کچھ انعام دیجئے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے اپنا کرتا اتارا اور اس کو دے دیا ہدیے میں۔ وہ جب پہنچا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فرمایا کہ کیا ہوا، انہوں نے کچھ دیا تو میں ہدیے میں، میں نے کہا یہ کرتا دیا. فرمایا بھائی یہ کرتا تو میں تم سے نہیں مانگتا کہ مجھے دے دو، لیکن مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اس کرتے کو دھو کر اس کا پانی پی لوں. تو اس کو دھویا اپنے شاگرد کا کرتا، استاد نے دھو کر اس کا جو پانی جس کو ہم دھوون کہتے ہیں وہ پانی اس کو پی لیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک عقیدہ جو غلط تھا اس پر جان کی بازی لگا دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہٹے نہیں. فرماتے ہیں جب میں جا رہا تھا کوڑے لگانے کے لیے، مجھے لے جایا جا رہا تھا، تو میں ایک ڈاکو کے جیل کے پاس، جیل میں تھے، ڈاکو کے ایک پنجرے کے پاس سے گزرے جس میں بند تھا. اس نے کہا احمد مجھے جانتے ہو؟ تو امام احمد نے فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا تمہیں، میں ابو الحیثم ہوں، ابو الحیثم مشہور ڈاکو، اور میں نے بہت دفعہ چوری یا ڈاکیاں ڈاکے ڈالے، چوریاں کی اور مجھے کوڑے لگے، سزائیں ملی، اب بھی میں سزا میں ہوں، لیکن میں چوری اور ڈاکوں سے باز نہیں آیا، میں ایک غلط کام سے باز نہیں آیا، اور کرتا رہا، سزائیں جھیلتا رہا، سزائیں برداشت کرتا رہا، لیکن میں نے غلط کام کو نہیں چھوڑا. تو احمد تم تو ایک صحیح کام کے لیے جا رہے ہو، تم ڈٹے رہنا، پیچھے مت ہٹنا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بعد میں دعا فرماتے تھے رحم اللہ ابا الحیثم، رحم اللہ ابا الحیثم، اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے، اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے. اس کے یہ کلمات ایسے تھے کہ اللہ نے مجھے ہمت دے دی، سخت ترین کوڑوں کی سزا میں نے برداشت کر لی. اور جب ان کا جنازہ ہوا ہے، ایک روایت میں نے پڑھی 13 لاکھ آدمی، اور ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ آدمی، اور ایک روایت کے مطابق 25 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں شریک ہوئے، اور 20,000 یہودیوں اور نصرانیوں نے صرف ان کا جنازہ دیکھ کر اسلام قبول کیا. یہ ایسے آدمی تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کی خاطر انہوں نے قربانی دی، اللہ نے دنیا میں بھی دکھایا کہ ان کا مقام کس مقام کے تھے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ دیں گے. لوگوں نے تو یہ کر لیا، جان کی بازی لگا دی، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روزانہ ایک پارہ تلاوت کر لیں، ہم پاؤ پارہ تلاوت کر لیں، آدھا پارہ تلاوت کر لیں، جو قرآن کی بڑی بڑی سورتیں ہیں وہ یاد کر کے ان کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے تلاوت کر لیں. ہم سے تو یہ کہا جا رہا ہے بھائی، ہم سے یہ نہیں ہو رہا. اور یہ شکایت کریں گے کون؟ پتہ ہے آپ کو کون شکایت کرے گا؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکایت فرمائیں گے، اور یہ شکایت بھی قرآن میں موجود ہے. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے عرض کریں گے، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پسے پوش ڈال دیا تھا، کمر کے پیچھے ڈال دیا تھا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، میری قوم نے اس قرآن کو پسے پوش ڈال دیا تھا. یہ جملہ حضور قیامت کے دن کہیں گے جو قرآن میں اللہ نے نقل فرما دیا. کیوں بھائی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جملے کے یہ جملہ جن لوگوں پر صادق آئے ان لوگوں میں شامل نہ ہو، تو ہم آج ہی قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، ورنہ یاد رکھیں قیامت کے دن ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جب حضور یہ شکایت کریں گے، اور حضور کی شکایت رد کی جائے گی اللہ کے ہاں؟ حضور کی شکایت کو رد کیا جائے گا؟ محبوب کی شکایت، محبوب جس کے بارے میں شکایت کر دے تو اللہ کا غضب نازل ہوگا ایسے لوگوں پر. اللہ کے غضب کا کیا ٹھکانا؟ ان بخش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے. یہ جو شکایت فرمائیں گے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا نخواستہ اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہو گئے تو کہاں کہاں کے رہیں گے پھر ہم؟ ہا آئے سعید ابن جبیر رضی رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں، ساری رات انہوں نے، میں نے چند واقعات سنائے تھے پہلے بھی کہ کس طرح لوگوں نے ایک ایک آیت پڑھ کے ساری رات گزار دی ایک آیت پڑھتے ہوئے. یہ ابھی یاد آیا، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک آیت پڑھتے رہے ساری رات گزار دی، روتے رہے ایک رات میں، ساری رات میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے. وامتاز الیوم ایہا المجرمون، او مجرموں آج قیامت کے دن تم لوگ ممتاز ہو جاؤ، یعنی الگ ہو جاؤ ایمان والوں سے، اللہ والوں سے، جنت والوں سے تم لوگ الگ ہو جاؤ، تم لوگ ان کے ساتھ تھوڑی شامل ہو سکتے ہو، تم لوگ الگ ہو جاؤ. ممتاز الیوم ایہا المجرمون، او مجرموں آج یہ ان جنتی لوگوں سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. بس وہ یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ قیامت کے دن ہم، میں بھی انہی میں شامل نہ ہوں جن کو یہ کہا جائے آج ان صاحب نسبت اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، تم لوگ الگ ہو جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو، تم لوگ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، الگ ہو جاؤ. وامتاز الیوم ایہا المجرمون، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے، ساری رات گزار دی کہ ہائے کہیں ایسا نہ ہو ہم، یہ جو یہ خطاب کیا جا، یہ جو خطاب ہے اس میں ہم بھی شامل نہ ہو جائیں گے. اور مجھے اس پر یہ یاد آئی ہے، یہ واقعہ اس پر یاد آیا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شکایت کریں گے، یہ تو قرآن میں موجود ہے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جب یہ شکایت آپ کریں گے تو اللہ یہ نہ فرما دیں ارے تم لوگ قرآن کو پسے پوچھ ڈالنے والوں، تم لوگ مجرم ہو، آج ان اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. ممتاز الیوم ایہا المجرمون، چلو الگ ہو، ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو. بس بھائی اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو بس اپنا قرآن سے تعلق قائم کریں، قرآن سے تعلق قائم کریں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. یہ ایسی کتاب ہے جو جس نے اس کا معمول بنا لیا تلاوت کا، یہ اس کو بخشوا کر رہے گا، اس کی مغفرت کروا کے رہے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایسا جھگڑالو ہے کہ اس کے جھگڑے کو مان لیا جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا. یعنی جس کی سفارش کر دے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اس کو بخش دیجئے، اللہ اس کی سفارش مان لے گا، اور جس کے بارے میں اس نے شکایت کر دی تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا. ایک تابعی تھے حضرت احنس ابن قیس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے تھے، تابعی تھے حضرت علی کے تلامذہ میں سے تھے. ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کی، انہوں نے یہ آیت پڑھی لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تحقیق ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسی کتاب تمہارے پاس بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، ارے تم عقل نہیں پکڑتے، افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو حضرت احنس ابن قیس رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے میں، میرا ذکر کہاں ہے قرآن میں، لو ذرا دیکھو تو صحیح، میرا بھی اللہ فرما رہے ہیں تمہارا ذکر موجود ہے قرآن میں، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تمہارے پاس ہم نے ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، ارے تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب انہوں نے قرآن کو ایک الگ نظر سے، پہلے پڑھتے تھے لیکن اب ایک الگ نظر سے قرآن کی تلاوت شروع کی کہ میرا ذکر موجود ہے، میرا ذکر کہاں موجود ہے. اب اہل جنت کے حالات آئے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم علی الارائک ینظرون. او وہ جو جنت کے بارے، اہل جنت کے بارے میں آیات ہیں، فرمایا نہیں یہ. اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ایسے گزارتے ہیں جیسے کہ سجدوں میں اور قیام کی حالت میں. یتلون کتاب اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، آیات پڑھتے ہیں قرآن کی رات کی پہروں پہر آیات پڑھتے رہتے ہیں. یہ جنت والوں کے احوال انہوں نے پڑھے، ورنہ ان میں تو میں کہیں بھی نہیں ہوں، یہ چیزیں تو میرے، یہ حالات تو میرے نہیں ہیں. پھر جنت والوں کے احوال پڑھے، جنت والوں اور جہنم والوں کے احوال پڑھے. یہی جو آیات ہیں ممتاز الیوم ایھا المجرمون ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه. یہ ایسا کرتے تھے, یہ قرآن کو جھٹلاتے تھے, یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہاں بھی نظر نہیں ہے کہ نہیں یہاں بھی نہیں, میں اللہ کا شکر ہے ایسے بلند حالات تو میرے نہیں ہیں کہ ساری رات میں سجدوں اور قیام میں گزاروں اور میرے پہلو کیا ہے وہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم, یہ بھی میری حالت نہیں ہے. جب اہل جہنم کے حالات پڑے کہ وہ صدقہ نہیں دیتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے, قرآن کو جھٹلاتے تھے, تو یہ بھی حالات نہیں, یہ عجیب بات ہے. تو پھر ایک آیت پر آ کر انہوں نے کہا ہاں اس آیت میں میرا ذکر موجود ہے, اور فرمایا وہ آیت یہ تھی کہ اس میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. اس آیت پہ آ کر ان کی نگاہیں جم گئیں. میں ہاں میں اس آیت میں میرا ذکر موجود ہے. وہ یہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبهم, کچھ لوگ ایسے ہیں, اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اللہ ہم گناہگار ہیں, بے شک ہمیں تسلیم ہے ہم گناہگار ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا, وہ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں اور گناہوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں. گناہ تو کر رہے ہیں لیکن گناہ کا اعتراف بھی, اللہ ہم بہت قصور والے ہیں. سبحان اللہ, یہ اعتراف قصور کتنی بڑی نعمت ہے. مجھے ایک شعر یاد آیا حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمارے حضرت یہ شعر بہت مزے لے کے پڑھتے تھے, بڑی لذت سے پڑھتے تھے. کہیں طاعتوں کا سرور ہے, کہیں اعتراف قصور ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. کہیں طاعتوں کا سرور ہے, یعنی میں عبادت کر رہا ہوں, قرآن کی تلاوت, نماز, تراویح, ذکر, روزہ یہ کر رہا ہوں تو اس سے خوشی حاصل ہو رہی ہے. کہیں طاعتوں کا سرور ہے, کہیں اعتراف قصور ہے, کہیں مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میں اعتراف کر رہا ہوں, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں اعتراف کر رہا ہوں, میں گناہگار ہوں, مجھے معاف فرما دیجیے, یہ اعتراف قصور ہے. کہیں طاعتوں کا سرور ہے, کہیں اعتراف قصور ہے, ان دو چیزوں کی برکت سے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں نیکیاں بھی ہو رہی ہیں, گناہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن گناہ کے ساتھ اعتراف بھی ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں. تو ان دو چیزوں کی برکت سے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے ملک کو جس کی نہیں خبر, ملک کہتے ہیں فرشتوں کو بھی جس مقام کی خبر نہ ہو وہ حضور میرا حضور ہے. اللہ نے مجھے ایسا مقام کی حضوری عطا فرما رکھی ہے, وہ قرب اور وہ نزدیکی مجھے عطا فرما رکھی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں. ان دو چیزوں کی برکت سے کہ نیکیاں بھی کر رہا ہوں اور جب گناہ ہو رہے ہیں تو میں اعتراف بھی کر رہا ہوں, نیکیاں بھی کر رہا ہوں اور جب گناہ ہو جاتے ہیں تو میں اعتراف بھی کرتا ہوں اپنی غلطیوں کا, بس یہ دو چیزیں. تو یہ آیت جب ان کو جنت والوں کے احوال انہوں نے پڑھے, قرآن پورا انہوں نے پڑھا الگ سے, بالکل ایک نئی نظر سے. احناف ابن قیس نے جنت والوں کے احوال میں اپنے آپ کو نظر نہیں آئے, جہنم والوں کے احوال میں بھی نظر نہیں آئے. قالوا لم نكن من المصلين, جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ارے تم لوگ کرتے کیا تھے تو جہنم میں آ گئے, وہ کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين, مساکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ اس طرح کے احوال, میں کہا نہیں بھائی یہ تو میں کرتا ہوں الحمدللہ, نماز بھی پڑھتا ہوں, تو جہنم والوں میں بھی اپنے آپ کو نہیں پایا انہوں نے. بس یہ آیت ایسی تھی, اس پہ آ کے فرمایا ہاں اللہ نے صحیح تو فرمایا کہ میرا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے, دیکھو یہ میرا ذکر ہو رہا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے. ये वो लोग हैं जो नेक अमल भी कर रहे हैं और बुरे अमल भी कर रहे हैं लेकिन एतराफ भी कर रहे हैं, अल्लाह हम बेशक हम तस्लीम करते हैं हम गुनाहगार हैं, आप हमें माफ करवा दीजिए। फरमाया ये वो लोग हैं इनकी तौबा को अल्लाह जल्द कबूल फरमा लेंगे और अल्लाह ताला बहुत गफूर है रहीम है, गफूर बहुत ज्यादा मगफिरत फरमाने वाले रहम फरमाने वाले। तो हमारा जिक्र भी कुरान में मौजूद है, बस हम देखें कहां है हमारा जिक्र। आहना भी इब्ने कैस ने तो पा लिया, अपना जिक्र तलाश कर लिया उन्होंने, देखो ये मेरा जिक्र मौजूद है कुरान में। लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून, ऐसी किताब है जिसमें तुम्हारा भी जिक्र मौजूद है, अरे तुम्हें अकल नहीं है, तुम अकल के नाखून नहीं लेते, इसका बा मुहावरा तर्जमा यूं होगा। तो बस भाई अल्लाह के लिए बस हम कुरान से अपना ताल्लुक कायम करें। मैंने पहले भी अर्ज किया था ना पिछली दफा भी कि कुरान अल्लाह की हिफाजत में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह की हिफाजत में है कुरान। इस कुरान से हम चिमट जाएं, ताल्लुक कायम कर लें, तो जिस तरह एक इंजन उसके साथ एक कमजोर डब्बा भी लगा दिया जाए, मजबूत इंजन के साथ कमजोर डब्बा लगा दिया जाए, तो वो उस कमजोर डब्बे को भी और पुराने डब्बे को भी अपने साथ लेके लाहौर या पिंडी पहुंच जाएगा, जहां भी वो जा रहा है वो इंजन वो पहुंच जाएगा। तो हम कितने ही कमजोर सही, कुरान का इंजन बड़ा मजबूत है, बस हम अपने इस इंजन से ना मजबूत ताल्लुक कायम करें, जहां ये पहुंचेगा हम भी पहुंचेंगे। और जो अल्लाह की हिफाजत में है कुरान, अल्लाह की हिफाजत में, हमने इसके साथ ताल्लुक जोड़ लिया चिपक गए, हम भी अल्लाह की हिफाजत में खुद ही आ गए। जब हमने कुरान से जब जुड़ गए तो कुरान अल्लाह की हिफाजत में, हम कुरान से जुड़ गए तो हम भी अल्लाह की हिफाजत में आ गए। बस ये इस नुक्ते को समझिए, ये कुरान में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान अल्लाह की हिफाजत में, जो अल्लाह जो इस कुरान के साथ जुड़ गया वो भी अल्लाह की हिफाजत, जो हिफाजत नहीं हो रही। हमारे बड़े हमारे हजरत फरमाते थे, पता भी है पिटाई क्यों हो रही है हमारी, क्यों पिटाई हो रही है, एक एक बक्सा उससे चीज निकाल ली गई, कीमती चीज जो भी उसमें पैक थी वो निकाल ली, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसको फेंक दिया जाता है, और एक बक्सा मामूली सा हो और उसमें करोड़ों रुपए का मोती रखा जाए तो उस बक्से की हिफाजत की जाती है। तो ये जिसम जो है ना, ये बक्सा है हमारा, इसके अंदर वो कीमती चीज जो है ना, वो जो पैक होती है वो निकाल लिया, निकाल के उसको फेंक दिया, तो अब इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसको इसको मारा जा रहा है, इसको कुचला जा रहा है। और अगर इसके अंदर वो कीमती हीरा जो अल्लाह के ताल्लुक का हो यहां हो, फिर इसकी हिफाजत बक्से की हिफाजत जैसे की जाती है जिसमें कीमती हीरा हो, फिर उसकी हिफाजत की जाती है। तो हमने तो वो हीरा वो ताल्लुक मामला का मोती वही हासिल नहीं किया, वो हमारे दिल में है ही नहीं, इस बक्से में मौजूद नहीं है। इस बक्से में भी एक डिबिया है दिल, उसके अंदर वो मोती होता है, वो नहीं है, जिसकी वजह से इस बक्से को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, पिटाई लगाई जा रही है। ये होता रहेगा जब तक हम ताल्लुक कायम नहीं करेंगे अल्लाह ताला से और कुरान से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अदा फरमाए, एक रुकू से ही एक पाव पारा से एक पाव पढ़ने, एक पारा पढ़ने, आधा पारा पढ़ने और पढ़े। जिन लोगों की तजवीद दुरुस्त ना हो तजवीद पहले सीखें, तजवीद सीख कर फिर ताकि कुरान को सही तरह से पढ़ सके। रुब्बा कारी यकरउल कुरान वल कुरान यलान, बहुत से कारी कुरान को पढ़ने वाले ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उनको लानत करता है, तो वो उनमें शामिल ना हो। बस कुरान की तजवीद को सीखें और इसको रोजाना, कभी हमारी नागा ना हो तिलावत की। बस अल्लाह सुभानहु व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك